الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما صدق الله العظيم. محترم پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام، محترم خواتین اور عزیز طلباء، ہر شخص جانتا ہے کہ سیرت النبی کا موضوع بہت وسیع ہے اور کسی ایک گفتگو میں اگر وہ گفتگو بامانی اور نتیجہ خیز ہو یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی پہلو معین کر لیا جائے۔ میں نے اپنے سامنے آج آپ سے گفتگو کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتیازی مقام ہے تمام نبیوں اور رسولوں میں، جو آپ کی ممتاز شخصیت کا، یوں کہیے کہ جو امتیازی مابہل امتیاز پہلو ہے، میں اس پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صرف نبی نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین ہے، صرف ایک رسول نہیں ہے بلکہ رسول کامل ہے۔ یہ پہلو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے، میں اصل میں اسی کے جو مختلف مظہر ہیں وہ گن کر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ابتدا میں ایک بات عرض کر دوں کہ اس قسم کے اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے ایک دقت کا احساس ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں بہت مختلف صلاحیتوں کے لوگ اس وقت میرے سامنے موجود ہیں۔ آٹھویں جماعت کے طلبہ بھی ہیں، اس سے ذرا آگے کے طلبہ بھی ہیں، جو لوگ گیارہویں اور بارہویں جماعت میں پڑھ رہے ہیں یقیناً ان کا ذہن کسی درجے میں پختہ ہو چکا ہے۔ پھر یہ کہ اساتذہ کرام ہیں، یہ ایم ایز اور ایم ایس سیز اور پی ایچ ڈیز ان میں شامل ہوں گے۔ اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ کس کو اپنا اصل مخاطب بنا کر انسان گفتگو کرے، اس لیے کہ ذہنی سطحیں بہرحال مختلف ہیں، متفاوت ہیں۔ تو یہ ہے اشکال۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جو باتیں بھی مجھے عرض کرنی ہیں ان میں سادہ سے سادہ زبان استعمال کروں، تاکہ بچے بھی اس بات کو سمجھ سکیں، لیکن بہرحال اس میں ایسے پہلو بھی ہوں گے کہ میں خاص طور پر اساتذہ کرام کی توجہ چاہوں گا کہ وہ اس کی طرف مراقبت فرمائیں۔ دیکھیے، تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے، ان میں دو چیزیں مشترک ہیں، ایمان اور اخلاق۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان یہ ہے کہ آپ ایمان بھی لائے، اخلاق کی تکمیل بھی فرمائی، اور ان دونوں سے بالا تر ایک اجتماعی نظام لے کر آئے جو عدل پر مبنی ہے۔ ہر پہلو سے، سماجی، معاشی، سیاسی اعتبار سے ایک عادلانہ نظام زندگی، یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی مقام ہے۔ میں ان تینوں چیزوں کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا. جہاں تک ایمان کا تعلق ہے کہ جو دین اور مذہب کی جڑ اور بنیاد ہے، پہلے نبی بھی جب آئے ہیں تو ایمان مکمل لے کر آئے، اس لیے کہ ایمان در حقیقت نام ہے علم الحقیقت کا، اس کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے، خیر اور شر کے علم کی سورس کیا ہے. یہ تمام مسائل ذرا سا اگر آپ اپنے ذہن پر ذرا غور ڈالیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تمام مسائل وہ ہیں کہ جن پر انسان ہمیشہ سے سوچ رہا ہے. ہر ملک ہر خطے کے فلسفیوں نے انہی مسائل پر غور کیا، یہ کائنات کیا ہے، انسان کا مقام اس میں کیا ہے، انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، آیا اس دنیا میں آنے سے پہلے یعنی پیدائش سے قبل بھی انسان کا کوئی وجود تھا یا یہ عدم محض سے آیا ہے، پھر یہ کہ آیا موت کے بعد قبر کے گڑھے میں اتارے جانے کے بعد بھی انسان کی زندگی کا کوئی تسلسل ہے، اس کا کوئی ایگزسٹنس اور وجود ہے کہ جو باقی رہے، اگر رہے تو وہ کیا ہے، پھر یہ کہ انسان محض ایک حیوان ہے، زیادہ ترقی یافتہ حیوان، یا انسان کی حقیقت اس سے بالا تر بھی کچھ ہے، پھر یہ کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے، آیا یہ اخلاقی اقدار مستقل ہیں یا یہ زمانے کے ساتھ بدلتی ہیں، پھر یہ کہ علم کیا ہے، ہمارے پاس ایک ذریعہ معلومات کا یہ حواس ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ اس سے ہمیں کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں، پھر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک فیکلٹی ہے جسے ہم تعقل، جسے ہم انٹلیکٹ سے تعبیر کرتے ہیں، کہ ہم وہ سینس ڈیٹا جو ہمیں آنکھوں اور کانوں سے جو معلومات ملتی ہیں، ہم اپنی اس قوت نظری اور فکری سے اس کو مرتب کرتے ہیں، اس سے انفر کرتے ہیں، نتائج نکالتے ہیں، آیا بس یہی کل سورس آف نالج ہے یا یہ کہ اس سے بالا تر بھی کوئی سورس آف نالج ہے. یہ سارے مسائل وہ ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ہر انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے ان کے کسی نہ کسی جواب کی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی جواب ہر انسان کے سامنے ہے، یا وہ یہ سمجھے گا کہ ڈیتھ از دی اینڈ، موت میری زندگی اور میرے وجود کا خاتمہ ہے، یا وہ سمجھے گا کہ نہیں، وہ تو ایک نئی بگننگ ہے، بلکہ میری زندگی اصل جو ہے وہ موت کے بعد ہے. اب ان دونوں کے نقطۂ نظر میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اسی سے ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے اس دنیا میں وہ معین ہوگا. ایک شخص جو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دی گریو از ناٹ اٹس گول، یہ آپ نے شخص سام آف لائف نظم پڑھی ہو کہ ٹیل می ناٹ ان مون فل نمبرز، لائف از بٹ این ایمٹی ڈریم، فار دی سول از ڈیڈ دا سلمبرز اینڈ تھنگز آر ناٹ واٹ دے سین، life is real, life is earnest, and the grave is not its goal, dust thou art to dust returnest was not spoken of the soul. ایک نظریہ یہ ہے، جس شخص کا نظریہ یہ ہوگا اس کا اس زندگی میں ایٹیچیوڈ کچھ مختلف ہوگا، اور جس کا نظریہ یہ ہوگا کہ بس یہی زندگی کل ہے، موت پر خاتمہ ہے، اس کا طرز عمل وہ ہوگا کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، جو عیش کر سکو اس دنیا میں کرو، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، اس کی کوئی تمیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب موت کے بعد کوئی ہمارا وجود نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، کوئی پنشمنٹ نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، تو خام خواہ انسان خیر اور شر اور نیکی اور بدی اور حلال اور حرام اور ظلم اور عدل کے مابین کیوں فرق و تمیز کرے. معلوم یہ ہوا کہ یہ بنیادی سوالات ہیں، ہر انسان کو ان پر غور کرنا چاہیے. اکثر لوگ اس لیے غور نہیں کرتے کہ جس معاشرے میں وہ آنکھ کھولتے ہیں جو چیزیں وہاں بلیو کی جا رہی ہوتی ہیں انہی کو وہ بھی بغیر سوچے سمجھے قبول کر کے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کر دیتے ہیں. لیکن ہمیشہ تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے رہے ہیں، اگرچہ وہ بہت ہی مائنورٹی میں رہے ہیں، جنہوں نے کبھی بھی اس معاشرے کے اندر جو چیزیں بھی بلیو کی جا رہی تھی ان کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ حقیقت کو خود دریافت کریں. مثلا گوتم بدھ کی مثال ذرا ذہن میں لائیے، جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ کبھی اس تہذیب کا مرکز رہی ہے، وہ تہذیب کے جو گوتم بدھ کے نام سے موصول ہے۔ گوتم بدھ 30 برس کی عمر میں، جس کو آپ کہیں گے پرائم آف یوتھ، پھر جوان بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر، محل کی آسائشوں کو تج کر، وہ کہ جو کپل وستو کا شہزادہ تھا، آخر کیوں نکلا تھا؟ در در کی خاک چھانتا پھرا ہے، نہ معلوم کس کس کے پاس گیا ہے، کس کس رشی اور منی سے اس نے جا کر علم حاصل کیا ہے۔ یہی کوئسٹ فار نالج، آئی مسٹ نو واٹس دی ریئلٹی، حقیقت کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، یہ ہمیں جو سفرنگ ہے یہ کیوں ہے؟ کوئی بیمار ہو گیا ہے، کوئی پیدا ہی اندھا ہوا ہے، کوئی ٹھوکر کھا رہا ہے، گر رہا ہے، والدین کے سامنے کوئی بچہ، شیرخوار بچہ دم توڑ رہا ہے، رو رہے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے۔ وائی دس سفرنگ، وائی دس ایگنی، یہ انسان کا مقدر کیوں ہے؟ اور آیا انسان کوئی شکل پاتا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکے؟ اسی کا نام سیلویشن ہے۔ سیلویشن کی تلاش میں اس نے کیا کچھ کیا آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے صرف مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ کوئی نہ کوئی نظریات، کوئی نہ کوئی عقائد اس معاشرے میں موجود تھے جس میں گوتم بدھ نے آنکھ کھولی، لیکن اس نے ان کو قبول نہیں کیا، اس نے حقیقت کو خود معلوم کرنا چاہا۔ اسی کی ایک مثال حضرت سلمان فارسی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایران میں پیدا ہوئے، وہاں آگ کو پوجا جا رہا تھا اور ان کے والد جو ہیں وہ کسی بہت بڑے آتش کدے کے بہت بڑے پجاری تھے، لیکن ان کی فطرت نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کیا کہ ہم خود آگ جلاتے ہیں، اس میں ہم لکڑیاں خود ڈالتے ہیں، اگر ہم ایندھن نہ ڈالیں تو آگ بجھ جائے گی، اس کا وجود ہم پر منحصر ہے، اور پھر ہم اس کو پوچھتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ شاید آپ نے سنا ہو کہ پھر وہ ایران چھوڑ کر اپنے گھر بار کو خیر بات کہہ کر شام گئے، وہ تھا اس وقت عیسائیت کا گہوارہ، بڑے بڑے راہب وہاں موجود تھے، بہت سے راہبوں کے پاس انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ایک راہب جس کے پاس وہ تھے ابھی زیر تربیت، جب اس کے انتقال کا وقت آیا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ اب آپ بھی دنیا سے جا رہے ہیں، میں اب کہاں جاؤں، میری تو ابھی وہ پیاس بجھی نہیں، مجھے تو ابھی تسکین نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ میرا علم بتاتا ہے کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جنوب کی طرف سفر کرو، شاید کہ تمہاری جو یہ پیاس ہے علم کی اور تمہارا جو یہ طلب سابق کا جذبہ ہے، یہ تمہیں ان کے قدموں تک پہنچا دے۔ چنانچہ وہ سفر کرتے ہیں عرب کا، راستے میں جس قافلے میں تھے اس پر ڈاکہ پڑتا ہے، یہ بھی گرفتار کر لیے جاتے ہیں، غلام بنا کر فروخت کیے جاتے ہیں، لیکن خریدنے والا مدینہ کا ایک یہودی ہے، اللہ تعالی نے جس طرح بھی ہوا مدینہ منورہ پہنچا دیا، لیکن غلام ہے، موو نہیں کر سکتے، حضور ابھی مدینہ تشریف نہیں لائے ہیں۔ اب کانوں میں خبریں آ رہی ہیں کہ مکے میں ہے کوئی نبی، کسی نے دعویٰ کیا ہے، لیکن یہ کہ خود وہاں جانے کا امکان نہیں۔ یہاں تک کہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کنویں کو پیاسے کے پاس پہنچایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور اس طرح حضرت سلمان کے حضور کے قدموں تک پہنچنے کا امکان پیدا ہوا۔ تو میں نے یہ دو مثالیں دی ہیں کہ حقیقت کو جاننے کا جذبہ جب انسان میں پیدا ہو جاتا ہے، اور جس میں پیدا ہو جاتا ہے، اسے پھر دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی، اس کو دنیا کی کوئی بھی لذت، عافیت، عیش، آرام جو ہے وہ وقی اور قیمتی نظر نہیں آتا۔ اس کے لیے تو سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ان سوالات کا جواب حاصل کرے۔ اب یہ سمجھ لیجئے، ان سوالات کے جوابات دنیا میں دو طریقے سے دیے گئے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں نے خود غور کیا، خود سوچا، اپنی منطق، اپنے غور و فکر کے نتیجے سے جہاں وہ پہنچے اس کو انہوں نے مرتب کیا اور اسے اپنے فلسفے کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ تمام فلاسفہ، تمام حکماء، وہ سقراط اور افلاطون اور ارسطو ہوں، یا کنفیوشس اور تاؤ ہوں، یا اور جتنے ہندوستان میں پیدا ہوئے، ان سب کا یہی معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنے غور و فکر سے جو نتائج حاصل ہوئے رکھ لیے کہ ہمیں یوں نظر آتا ہے، اگرچہ اس میں وہ دعویٰ نہیں تھا کہ یہ بالکل حق ہے۔ اس لیے کہ کوئی شخص بھی، کوئی فلسفی بھی، واقعہ یہ ہے کہ دعوے کے ساتھ بات نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے، میری سمجھ میں یہ آیا ہے. علامہ اقبال کے جو لیکچرز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شوق دے آپ ان کا مطالعہ کریں، ری کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس کے وہ پری فیس میں یہ لکھتے ہیں کہ میں جو کچھ اپنے لیکچرز میں خیالات ظاہر کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرف آخر ہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میری ایک کوشش ہے، میں نے اپنی کوشش کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے اس سے بہتر خیالات سامنے آئیں. یہ ہوتا ہے معاملہ کسی بڑے سے بڑے فلسفی کا. بہرحال ایک تو جواب وہ ہے کہ جو فلسفہ کے ذریعے سے انسانوں کو ملا، اور ایک جواب وہ ہے کہ جو کچھ لوگوں نے اس دعوے کے ساتھ دیا کہ ہمیں ان سوالات کا جواب ہماری اپنی عقل نہیں بلکہ ایک اور سورس ہے، وہی، اس کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے، اور ہم اس کے ذریعے سے حاصل شدہ جواب تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ہماری بات ہے، بلکہ کہا کہ یہ وحی ہے. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وحی ہے جو ہم پر کی جا رہی ہے. اور پھر دعویٰ یہ کیا کہ یہ حق ہے، جیسے کہ آپ سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ یہ کسی انسانی ذہن کا نتیجہ، انسانی سوچ اور فکر جو ہے اس سے پیدا شدہ خیال نہیں ہے، بلکہ یہ سورس وہی کی ہے جس سے ہاں. ان لوگوں نے جو جوابات دیے ہیں اس کا نام ایمان ہے. وہ کیا ہے؟ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، البتہ ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ ہستی ہر اعتبار سے کامل ہستی ہے، اس کے اختیار میں، اس کے اقتدار میں، اس کی قدرت میں، اس کے علم میں، اس کی حکمت میں کہیں کوئی کمی نہیں. اومنی پوٹنٹ، اومنی شنٹ، اومنی پریزنٹ وہ ہستی ہے. بکل شعین علیم، علا کل شعین قدیر، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا. اور وہ ہستی تنہا ہے اپنی ذات میں، صفات میں، کوئی اور اس جیسا کسی پہلو سے بھی نہیں. اس نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان اس کی تخلیق کا نقطہ عروج ہے، کلائمیکس ہے، یہ معراج تخلیق ہے. اس انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے جو دنیا میں بسر کرتا ہے، بلکہ یہ تو اس کی زندگی کا پریمبل ہے، دیباچہ ہے، مقدمہ ہے. اصل کتاب زندگی موت کے بعد کھلے گی. ان دار الآخرت لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل زندگی، اصل گھر تو آخرت کا ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اس لیے کہ وہ انفائنائٹ ہے، یہ فائنائٹ ہے. 70-80 سال بھی اگر کسی کو ملے ہیں تب ہی ظاہر بات ہے کہ انفائنائٹ کے مقابلے میں، لامحدود کے مقابلے میں یہ محدود کوئی حقیقت نہیں. اصل زندگی وہ ہے. اس زندگی میں در حقیقت انسان کا ایک امتحان ہے جو ہو رہا ہے. دیکھیے علامہ اقبال نے، میں زیادہ آیات قرآنیہ سے اس وقت آپ کے ذہن پر بار نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان حقائق کی جو تعبیر بڑے خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے کی ہے، وہ بڑی آسانی سے آپ کے ذہن میں آئے گی اور مستحضر رہے گی. چنانچہ علامہ فرماتے ہیں کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دوا ہر دم جوان ہے زندگی. یہ 30-40-50-60 سال والی بات نہیں. انسان تو اللہ کی تخلیق کا کلائمیکس، اس کا نقطہ عروج ہے. تو کیا صرف یہ 30-40-50-60 سال اس کی زندگی ہے؟ نہیں، اس کی زندگی بہت طویل ہے. یہ زندگی جو ہے یہ صرف ایک امتحانی وقفہ ہے، جس کو کہ قرآن میں کہا گیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے پرکھے کون تم میں ہے اچھے عمل کرنے والا. اس کی ترجمانی بھی علامہ نے فرمائی ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، جس سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں، یہی امتحان 30 یا 40 برس کا بھی ہے، لیکن زندگی در حقیقت ایک امتحان ہے. پروو یور ورتھ، ثابت کرو تمہارے اندر کیا ہے. مجھے اس سے قائد اعظم کا ایک جملہ یاد آ گیا، چونکہ پاکستان کے قیام میں آنے کا سبب اور اس کے بارے میں ابھی گفتگو ہوئی تھی، تو ہمارے کالج میں، میڈیکل کالج لاہور میں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا حال ہے بہت بڑا. اس میں بڑے جلی الفاظ میں یہ جملہ قائد اعظم کا لکھا ہوا تھا. ہم 5 سال متواتر جب بھی کبھی ہال میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے. گاڈ ہیز گیون اس اے گولڈن اپارچونٹی ٹو پروو اوور ورتھ ایز آرکیٹیکٹس آف اے نیو اسٹیٹ اینڈ لیٹ اٹ ناٹ بی سیٹ دیٹ وی ڈیڈنٹ پروو ایکول ٹو دی ٹاسک. اب مجھے حسرت کے ساتھ یہ ماننا پڑتا ہے کہ قائد اعظم کی اس بات کے ہم اہل ثابت نہ ہو سکے. ہم نے ثابت کیا کہ ہم اہل نہیں تھے, اس لیے کہ وہ امانت جو قائد اعظم کی تھی وہ تو آج نہیں ہے. مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا ہے. خود یہ بھی بہت شیکی سا معاملہ ہے ہمارا. ہم ابھی تک کوئی استحکام حاصل نہیں کر سکے. کسی نظام کے بارے میں آخری فیصلہ ہمارے ہاں تاحال نہیں ہو پایا, حالانکہ 38 برس جا رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ جو چیلنج تھرو کیا تھا ہسٹری نے ہمارے سامنے کہ ایک ملک ملا ہے, اب ذرا ثابت کرو, پروو یور ورتھ ایز آرکیٹیکٹس آف اے نیو نیشن, تو ہم شاید اس امتحان میں ایک حد تک تو ناکام ثابت ہو چکے ہیں. اب دیکھیے جو مہلت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, جو مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے, اس مستقبل میں شاید کہ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل و کرم فرمائے اور ہم کم سے کم اس خطۂ ارضی کے بارے میں یہ ثابت کر سکیں کہ ہم اس کے اہل ثابت ہوئے. بہرحال زندگی ایک چیلنج ہے, زندگی ایک ٹیسٹ ہے. تیسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ اگرچہ انسان کے لیے علم کے سرچشمے یہ بھی ہیں, سماعت, بصارت, عقل, لیکن ایک اور سرچشمہ علم کا ہے, وہ وحی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ, کیا کرو کیا نہ کرو. یہ ہدایت زندگی بسر کرنے کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ جو وحی کے ذریعے سے ہم تک آئی ہے اور ہم اس پر مامور کیے گئے ہیں کہ وہ تم تک پہنچائے. ان چیزوں کو جمع کر لیجئے تو ان کا نام ایمان ہے. ایمان باللہ, ایمان بالآخرت, ایمان بالرسالت, یہ 3 اجزاء ہیں ایمان کے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ جان لیجئے کہ تمام انبیاء یہ بنیادی تعلیم لے کر آئے, ایمان لے کر آئے, اور ایمان اول روز سے کامل تھا. حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, جتنے نبی آئے ہیں ایمان کامل تھا. البتہ یہ ضرور ہے, یہ بات جو ہے چونکہ میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ مختلف ہوتی ہے فہم کی, ان طور پر ترقی کی ہے شعور کے اعتبار سے. ایک زمانہ تھا کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے پوری نوع انسانی عہد طفولیت میں تھی, ابھی اس کا شعور پختہ نہ تھا. اس وقت یہ ایمانی حقائق جو ہیں بیان کر دیے گئے اور ذہن نے قبول کر لیے. جب انسان ذرا اور آگے آیا, اب اسے ضرورت پیش آئی تھی کہ ان ایمانی حقائق کے لیے دلائل بھی دیے جائیں, براہین بھی دیے جائیں, استدلال بھی ہو, غلط نظریوں کی نفی بھی ہو. یہ وہ کام ہے جو قرآن مجید میں مکمل ہوا کہ اگرچہ ہدایت تو حضرت آدم بھی لے کر آئے تھے, لیکن وہ ہدایت کامل ہوئی قرآن مجید میں. چنانچہ تورات کے بارے میں قرآن کہتا ہے فیہ ہدن و نور, اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. انجیل کے بارے میں کہتا ہے فیہ ہدن و نور, اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. لیکن جو کتاب اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی وہ الہدا ہے, دی گائیڈنس. اب یہ فائنل اور کمپلیٹ گائیڈنس ہے پوری نوع انسانی کے لیے تا قیام قیامت, اور یہ اس وقت دی گئی ہے جبکہ انسان میچیور ہو چکا ہے شعور کے اعتبار سے, اس کی قواعد عقلیہ پختہ ہو چکی ہیں, وہ بالغ ہو چکا ہے عقلی اعتبار سے, تب وہ ہدایت کاملہ دے دی گئی اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ ہے نبوت کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ اقبال کا شعر آپ کو سنا دوں جس میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں, نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین. یہ آخری پیغام ہے قرآن جو نوع انسانی کے نام آیا ہے وحی کے راستے سے, اور اس کے حامل کون ہیں؟ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. اس لیے کہ گائیڈنس جو ہے وہ رحمت ہے, صحیح رہنمائی, اس سے بڑی رحمت اور کوئی نہیں. تو ویسے تو رحمت ہے نبوت, حضرت آدم بھی رحمت لے کر آئے ہیں, رحمت بن کر آئے, لیکن رحمت للعالمین بن کر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں وہ گائیڈنس الہدا عطا فرمائی گئی جو اب کامل ہدایت ہے اللہ تعالی. اب دوسری بات کی طرف آئیے دوسری چیز جو نبی اور رسول لے کر آئے وہ ہے اخلاق. یقیناً اخلاق کا معاملہ بھی ابتدا ہی سے. لیکن یہاں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے, وہ حدیث یہ کہ حضور فرماتے ہیں, دعویٰ ہے یہ, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کے جو اعلیٰ ترین اقدار ہیں ان کی تکمیل فرماؤں. تو ایک بڑا سوال ہے میرے ذہن میں بھی رہا ہے, یہ کوشچن مارک ہے کہ آخر حضور نے اخلاق کی تکمیل کیسے کی؟ کیا صداقت پہلے کامل نہ تھی؟ کیا ابراہیم کے مقام سے بھی آگے کوئی صداقت کا مقام اور مرتبہ ہے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیا صبر اور استقامت کیا دنیا میں نامکمل تھی؟ کیا حضرت ایوب صابر علیہ الصلوۃ والسلام کیا ان کا صبر جو ہے وہ چوٹی کا نہیں ہے؟ استقامت پرسیویرنس کیا حضرت نوح سے آگے کوئی جا سکتا ہے؟ اللہ کا وہ بندہ جو 950 برس تک دعوت دیتا رہا, استہزاء تمسخر مذاق مخالفت, لیکن جسے پرسیویرنس کہتے ہیں, انسان ایک کام کے اوپر پورے صبر اور ثبات کے ساتھ جمع رہے, تو اب اس کی مثال اس سے آگے تو ممکن نہیں ہے کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں. اسی طرح تقدس اور ورع اور زہد, یہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آگے کوئی مقام ہوگا؟ زہد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آگے کوئی مقام نہیں. مختلف اعتبارات سے آپ سوچیں گے تو جو بھی اعلیٰ اخلاق اور کردار کی مختلف ویلیوز اقدار ہمارے سامنے ہیں, اپنی اپنی جگہ ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اس پہلو سے چوٹی پر وہ ہے, اس پہلو سے چوٹی پر وہ ہے, اس پہلو سے بلند ترین مقام پر وہ ہے. کوئی زہد میں چوٹی پر پہنچ گیا ہے, کوئی پرسیویرنس اور اس مستقل مزاجی میں انتہا کو پہنچ گیا ہے, کوئی صداقت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے. یہی تو ہے نا اعلیٰ اقدار. اسی طریقے سے حلم جسے کہتے ہیں, حلیم التبع, آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حضرت اسماعیل کے ساتھ, فبشرناہ بغلام حلیم. اس سے بڑا حلم کوئی ہوگا کہ کوئی نوجوان اپنی گردن زمین پر رکھ دے کہ ابا جان اگر اللہ کا حکم یہی ہے تو گردن حاضر ہے, آپ مجھے ذبح کر دیجیے, اب اس سے آگے اور کون سا مقام ہے جو رہ گیا. تو یہ تمام جو منفرد یا انفرادی اقدار ہیں اخلاق کی, یہ ہمیں چوٹی پر نظر آتی ہیں تمام انبیاء میں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان سب کا کامل ترین گلدستہ وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور پھر ان میں توازن, یہ بات میں چاہتا ہوں توجہ کیجئے, بسا اوقات نیکی کی اور اخلاق کی دو قدریں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں. ایک قدر ہے معاف کر دینا, ایک قدر ہے عدل کرنا, بسا اوقات ان کے اندر ٹکراؤ ہو جائے گا. عفو ایک بہت اعلیٰ قدر ہے, لیکن عفو اگر دنیا میں عام ہو جائے تو جو شریر ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی, انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم جو چاہیں کر گزریں ہمیں معاف کر دیا جائے گا, نظام تلپٹ ہو جائے گا. اس دنیا کا نظام صرف عفو کے اوپر قائم نہیں ہو سکتا, اگرچہ انفرادی اعتبار سے عفو کا معاملہ معاف کر دینا, بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دینا, بڑی سے بڑی زیادتی کرنے والے کو معاف کر دینا, اخلاقی اعتبار سے, انسان کی انفرادی شخصیت کے اعتبار سے, روحانی ترقی کے اعتبار سے بہت بلند شے ہے, لیکن اجتماعی طور پر اس پر آپ نظام کو قائم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اس سے غلط کار لوگوں کو حوصلہ ملے گا, ان کی ہمت افزائی ہوگی. نظام کو قائم کرنا ہے تو عدل کرو. اسی لیے فرمایا سورہ بقرہ میں, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے ہوش مندوں قصاص میں زندگی ہے. اگر بدلے کا نظام دنیا میں نہ رہے, اگر قاتل کو اپنے اس جرم کی پاداش میں قتل نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے, خوریزی زیادہ ہو جائے گی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, تو آپ نے دیکھا کہ بظاہر تو اس کے اندر ایک تضاد ہو رہا ہے. اسی طریقے سے نیکی کا صرف پرچار کرتے رہنا, واعظ کہتے رہنا, یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں شریر لوگ کبھی صرف واعظ سے باز نہیں آئے. اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ انہیں للکارا جائے, ان سے مقابلہ کیا جائے, باطل کو باقاعدہ میدان میں دعوت دی جائے, اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی نفی کی جائے. اب یہ دو چیزیں بھی بظاہر متضاد ہیں لیکن یہ کہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ اخلاق کے اعتبار سے بھی جامع ترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایک طرف عفو کا یہ عالم ہے کہ آپ نے ذاتی انتقام پوری زندگی بھر کسی سے نہیں لیا، دوسری طرف قانون اسلامی اور شریعت اسلامی کی تنفیذ میں کیسا پتھر رکھا ہوگا حضور نے اپنے سیرہ مبارک پر، قلب مبارک پر، جب ایک خاتون نے آ کر خود اقرار کیا کہ حضور مجھ سے خطا ہو گئی ہے، وہ خطا کہ جس کی سزا رجم، بدکاری کی سزا شادی شدہ عورت کے لیے، مرد کے لیے رجم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا گیا، وہ خود آ کر کہہ رہی ہے مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، رجم کر دیجئے تاکہ میں اللہ کے ہاتھ کی سزا سے بچ جاؤں. ذرا اس عورت کے کردار کا تصور کیجئے، کسی اور نے آ کر رپورٹ نہیں کیا ہے، کسی اور کسی پولیس نے اسے گرفتار نہیں کیا ہے، لیکن اس کا ضمیر جو ہے، اس کا کانشنس، وہ ہے در حقیقت کے جو پنچ کر رہا ہے اسے لے آیا، اس نے اقرار کیا. حضور فرماتے ہیں کہ تم کہیں دماغ تو تمہارا خراب نہیں ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ پھر جب اس نے اقرار کیا اور اس نے کہا کہ حضور مجھے تو اس کی وجہ سے حمل بھی رہ گیا، آپ نے فرمایا تو جاؤ، آخر اس ننی جان کا کیا جرم ہے، تم جاؤ، جرم تمہارا ہے، وضع حمل کے بعد آ گیا، وہ اللہ کی بندی پھر آ گئی، تیسری مرتبہ پھر لوٹ آیا حضور نے، جاؤ ابھی تو یہ بچہ جو ہے اس کا وجود تم پر ہے، دار و مدار تم پر ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، جاؤ پھر آنا. پھر آ رہی ہے اس حالت میں لے کر آئی ہے بچے کو کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، کہ حضور یہ اب اس قابل ہو گیا ہے کہ جزا حاصل کر سکے، اب مجھے پاک کر دیجیے. ذرا اندازہ کیجئے اس خاتون کی عظمت کا، اس کے تقویٰ کا، اس کے تدین کا. خطا کس سے نہیں ہو جاتی، جو ایئر از ہیومن، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس غلطی کا جو احساس ہوا ہے، وہ جس کا اقبال نے مرثیہ کہا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. ہماری تو سب سے بڑی محرومی یہ، لیکن وہ کانشنس، وہ ضمیر انہیں جو پنچ کر رہا ہے، لے کر آ رہا ہے. حضور نے حکم دیا کہ ان کو سنسار کر دیا جائے. میں سوچتا ہوں، لرز جاتا ہوں کہ اس رحمت للعالمین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کٹھن مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ کے اس حکم کی تنفیذ کا وہاں جو فیصلہ صادر فرمایا، کسی ایک شخص کی زبان سے فکرہ نکل گیا کہ کیسی بے حیا عورت تھی، حضور نے ڈانٹ دیا کہ اس اللہ کی بندی نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر وہ پورے مدینے کی آبادی پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی. یہ ہے اس کا رتبہ، لیکن قانون قانون ہے، اس کی تنفیذ ہو کر رہی. یہ جامعیت جو ہے، یہ ہے کہ جو آپ کو صرف محمد الرسول اللہ میں نظر آئے. اسی طریقے سے میں آپ سے عرض کروں، ایک اخلاق وہ ہے جو کوئی ایسیٹک، کوئی درویش کسی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک اس کے اخلاق ہے. وہ اخلاق ہو سکتا ہے کہ اگر وہ میدان میں آئے، کاروبار کرے، منڈی میں پہنچا ہو، تو وہاں جو آزمائش ہوتی ہے انسان کی دیانت کی اور صداقت کی اور امانت کی، شاید وہ جو کنارے پر بیٹھا رہا تھا مجدھار میں کود کر شاید اپنے دامن کو صاف نہ رکھ سکے. اسی طریقے سے ایک شخص ہے جس کا کام ہی ہے پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، کوئی اقتدار کی پوزیشن، کوئی اتھارٹی کی حیثیت اسے کبھی حاصل ہی نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے معلم کی حیثیت سے، مدرس کی حیثیت سے اس کا اخلاق بہت بلند ہو، لیکن اگر کہیں وہ ایڈمنسٹریٹر بن کر آ جائے، کہیں اس کے ہاتھ میں اتھارٹی آ جائے، تو شاید کہ وہاں پھر اس کا جو اخلاق ہے وہ اتنا مضبوط ثابت نہ ہو سکے. اب اس پہلو سے دیکھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جامع ترین شخصیت، جس کام کا بھی آپ تصور کر سکتے ہیں اس میدان میں حضور موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں. اس اسلامی ریاست کے جس کا صدر مقام مدینہ تھا، آپ ہی سربراہ بھی ہیں، اس کے چیف جسٹس آپ ہیں، مقدمات کا فیصلہ بھی آپ کر رہے ہیں. 300-300 طلبہ جو ہوتے تھے اصحاب صفہ، ان کے مدرس اور معلم بھی آپ ہی. پھر یہ کہ آپ نے تجرد کی زندگی بسر نہیں کی، گھر گھرستی کی زندگی بسر کی، متعدد ازواج متحرات آپ کے گھر میں، آپ اہل و عیال والے تھے، آپ کی اولاد تھی، بچیاں تھیں آپ کی، گویا کہ زندگی کا جو بھی آپ پہلو اپنے سامنے لا سکتے ہیں. میں کسی توہین کے اعتبار سے نہیں, معاذ اللہ, ہم اگر انبیاء اور رسول کی کسی درجے میں بھی توہین کا ارادہ کر لیں تو ایمان ہمارا سالم نہ رہے گا, لیکن محض ایک فیکچول ایک بات سامنے لانے کے لیے. حضرت مسیح علیہ السلام ایک داعی اور مبلغ کی حیثیت سے تو چوٹی پر ہیں, لیکن کیا سپہ سالار کی حیثیت سے بھی آپ کا کوئی نمونہ موجود ہے؟ کیا حاکم ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کی زندگی میں کوئی وقت آیا ہے ایسا کہ اس کے اعتبار سے آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آئی ہو؟ بلکہ آپ کی تو گھر گرستی کی زندگی بھی نہیں, شادی نہیں کی, تجرب کی زندگی بسر کی. یہ گمبھیر زندگی جو ہے یہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو بتاؤں گا آخر میں, خدا کرے کہ مجھے یاد رہے کہ کس طریقے سے اس کا لوہا مانا ہے اغیار نے, کہ ہر اعتبار سے چوٹی پر شخصیت صرف ایک نظر آتی ہے اور وہ محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ شاید بعد میں یاد نہ رہے, میں عرض کر دوں, آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی 6-7 سال ہوئے ہیں, کتاب ایک چھپی تھی دی 100, آپ کے ہاں بھی آ چکی ہوگی مجھے یقین ہے. یہ مشاہیر عالم کے موضوع پر کتاب ہے, ڈاکٹر ہارٹ امریکن ہے, مینہٹن سے کتاب چھپی دی 100. اس نے تاریخ انسانی کے عظیم ترین 100 اشخاص کا, 100 شخصیتوں کا انتخاب کیا. اس موضوع پر کتابیں پہلے بھی لکھی گئی ہیں, اور ایسا تو خیر کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس قسم کی کسی کتاب میں حضور کا ذکر نہ ہو. یہ تو ہر ایک کو ماننا پڑتا ہے تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتوں میں سے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کتاب عجیب ہے, یہ ترتیب کبھی پہلے نہیں کی. عام طور پر مشاہیر عالم کی کتابیں جو ہوں گی وہ زمانی ترتیب سے ہوں گی, کہ اگر 300 قبل مسیح کی شخصیتیں پہلے اس کا ذکر, پھر 200 قبل مسیح کا, پھر اسی طریقے سے آگے چلیں گے. لیکن اس شخص میں ترتیب اور رکھی ہے کہ ان 100 میں بھی جو سب سے اونچی شخصیت ہے وہ نمبر 1 پر, پھر نمبر 2, پھر نمبر 3. تو اس نے سلیکشن بھی کیا ہے, گریڈیشن بھی کی ہے کہ ان میں عظیم ترین کون ہے ان 100 میں بھی, گویا کہ پوری تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیت وہ ڈاکٹر ہارٹ. عیسائی ہونے کے باوجود نمبر 1 پر محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا, حضرت مسیح کو نمبر 3 پر لے گیا, اس لیے کہ اس کے کہنے کے مطابق وہ ایک یک رخی شخصیت ہے. ان کا صرف مقام ہے مذہب میں, اخلاق میں, سیاست میں, ملک کی حکومت میں ان کا کوئی مقام نہیں. نمبر 2 پر بلکہ وہ نیوٹن کو لایا ہے کہ اس نے چونکہ جدید فزکس کی بنیاد رکھی اور اسی سے یہ سارا جو آج انسان چاند پر اترا ہے, چاہے وہ مختلف ادوار فزکس پر آئے ہیں, وہ نیوٹونین فزکس کا دور اب ختم ہو چکا ہے, آئنسٹائن کی فزکس کا دور ہے, لیکن بہرحال بابا آدم اس جدید طبیعت کا نیوٹن ہے. تو نمبر 2 پر اس کو لایا, 1 نمبر پر حضور کو لایا ہوں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن, مجھے اس کی توجیہ کرنی پڑے گی, جواب دینا ہوگا کہ میں کیوں نمبر 1 پر لایا. اس کا جو جواب اس نے دیا ہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہے, بہت جامع فقرہ ہے. دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن, دی اونلی کو انڈر لائن کر لیجیے ذہن میں, سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز. یہ جو تصور ہے آج کا انسان کا کہ انسانی زندگی کے 2 گوشے ہیں علیحدہ علیحدہ, ایک حصہ ہے مذہب, اخلاق, روحانیت, عبادات, عقائد, یہ علیحدہ ہے, یہ انفرادی زندگی ہے. ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف ایوری انڈیویجول, یہ آج کل کا ایکسیم ہے, ایک اصول ہے. اور باقی اجتماعی زندگی ہے, حکومت, ریاست, معیشت, معاشرہ, پھر اس میں دیوانی قانون, فوجداری قانون, تعزیرات, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے, یہ سیکولر ایریا ہے ہماری زندگی کا کہ اس میں لوگ اپنے مشورے سے, کثرت رائے سے جو نظام چاہیں بنا لیں. یہ آج کی دنیا کا مسلم اصول بن گیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ باقی جتنی عظیم شخصیتیں ہیں وہ یا ادھر اونچی ہیں یا ادھر اونچی ہیں. جو ادھر اونچا ہے وہ ادھر کوئی مقام نہیں رکھتا, جو ادھر بلندی پر ہے اس کا یہاں کوئی مقام نہیں. مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ فاتح کی حیثیت سے آخر سکندر اعظم کہاں سے چلا تھا, کہاں پہنچا تھا, کہاں مقدونیہ, کہاں دریائے بیاس, اور یہاں بھی آ کر اس کی ہمت نے جواب نہیں دیا تھا تو فوج جواب دے گئی, ورنہ وہ خدا کا بندہ نہ معلوم اور آگے کہاں تک جا پہنچتا. اور یہ 3 برس میں کل, ہی ڈائڈ ایٹ دی ایج آف 33, 30 برس کی عمر میں وہ نکلا ہے وہاں سے, اور 3 سال میں اللہ کا بندہ کہاں سے کہاں تھا. اسی طرح ایک مثال اٹیلا کی لے لیجئے, چنگیز کی لے لیجئے, وہ مشرق سے مغرب کو گیا اور کہاں سے کہاں پہنچا, لیکن اس اعتبار سے بلند ترین. لیکن کیا ان کا کوئی مقام اور مرتبہ اخلاق کے میدان میں بھی ہے؟ یہاں زیرو کی بات نہیں, کوئی مائنس ویلیو معین کرنی پڑے گی, اس لیے کہ زیرو سے کام نہیں چلے گا. دوسری طرف میں نے جیسا ذکر کیا تھا مہاتما گوتم بدھ ہیں, اخلاق, مذہب, زہد, تقویٰ اس کے اعتبار سے بہت چوٹی پر ہے. حضرت مسیح علیہ السلام ہیں, وہ بھی اس اعتبار سے بہت بلندی پر ہے. لیکن حکومت, سیاست, ریاست, اس میں کوئی کنٹریبیوشن؟ یہاں زیرو سے کام چل جائے گا, بائنس کا سوال نہیں ہے. یہ ہے عظیم شخصیتیں دنیا کی. وہ کہتا ہے اس پس منظر میں, اب آپ اپریشیٹ کریں گے اس کے جملے کو, ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل, کامیابی کی بھی انتہا ہے جس تک کہ پہنچے محمد رسول اللہ. اور یہ کامیابی دونوں میدانوں میں ہے, مذہب اور اخلاق کے میدان میں بھی, اور سیاست اور تمدن اور مملکت, جس کو کہ علامہ اقبال کا شعر جو ہے, یہ حیات کا جملہ اگر آپ علامہ اقبال کے فارسی کے شعر میں ٹرانسلیٹر دیکھنا چاہے تو وہ بڑا پیارا شعر ہے, مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید, قوم و آئین و حکومت آفرید. مصطفیٰ جو رہے صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں, تو صرف ایک مذہب اور عقیدہ لے کر نہیں آئے, ایک نئی تہذیب, نیا تمدن, نیا آئین, ایک نئی مملکت, نیا نظام دیا ہے پوری نوع انسانی کو, صرف مذہب اور اخلاق کی بات نہیں. بہرحال میں نے 2 باتیں اب تک کی, اب تیسری بات پر آ رہا ہوں, کہ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے وہ ابتدا سے مکمل تھا, اس کے اندر تکمیل کا کوئی پہلو نہیں ہے. البتہ ذہنی سطح کے اعتبار سے, بلند ترین ذہنی سطح پر وہ قرآن مجید میں اس کو بیان کر دیا گیا. یہ ہے پہلو ایمان کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے, اس میں بھی انفرادی اعتبار سے مختلف پہلوؤں سے چوٹی پر شخصیتیں موجود رہیں, لیکن جامع ترین گلدستہ جو ہے مکارم اخلاق اور اخلاق حسنہ کا, جس کے اندر کہ ان تمام کے اندر ایک بہترین اور خوبصورت حسین ترین توازن بھی ہے, وہ صرف شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے جو اصل شے ہے, وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ وہ کنٹریبیوشن کہ آپ ایک نظام لے کر آئے ہیں, اجتماعی نظام. اس لیے کہ یہ جو دور ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں, جس کا افتتاح ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے, یہ دور وہ ہے کہ جس میں اجتماعیت جو ہے وہ فیصلہ کن طور پر غالب آ چکی ہے انفرادیت. اجتماعی نظام کی گرفت, وہ اس کا اتنا حلقہ اثر پھیل چکا ہے کہ آج کا انسان جو ہے اس نظام کے اندر ایک کٹ پتلی بن کر رہ گیا. میری بات ذرا غور سے سنیے, اصل میں اس نظام کے اندر, اجتماعی نظام میں ارتقا ہوا ہے. ایک زمانہ وہ تھا, آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہم کبھی غاروں میں رہا کرتے تھے, ہمارے آبا و اجداد تھے نا آخر, غاروں میں رہتے تھے, نہ کوئی سڑکیں, نہ کوئی اسٹریٹ لائٹس, نہ کوئی صفائی کی ضرورت, لہذا اجتماعی نظام کوئی تھا ہی نہیں, کسی میونسپلٹی کی بھی ضرورت نہیں, کسی حکومت کا, مملکت کا, ریاست کا, قانون کا کوئی تصور نہیں, انفرادیت ہی انفرادیت ہے. ہر ایک جو ہے اپنی غار کے اندر جو رہ رہا ہے وہ وہاں کا بادشاہ ہے, مطلق ہے, جو چاہے کرے. اس سے ذرا آگے انسان نے قدم بڑھایا تو قبائلی نظام جو ہے اجتماعیت کی موسٹ پرمیٹیو فارم ہے. قبیلہ ہے, قبیلے کے رواج ہیں, رسوم ہیں. آپ فلاں قبیلے میں پیدا ہو گئے, آپ کو اپنے ان رواجات کی پابندی کرنی پڑے گی, آپ کو اپنی ان رسموں کو قبول کرنا پڑے گا, لہذا بندش شروع ہو گئی نا, اب وہ آزادی نہیں رہی. اب جس قبیلے میں آپ ہیں اس قبیلے کی جو بھی رسوم ہیں, جو بھی اس کے رواج ہیں, وہ آپ کو لامحالہ تسلیم کرنے, جو بھی قبیلے کا سردار ہے اس کے سامنے سر جھکانا ہوگا, اس کا حکم ماننا ہوگا, چاہے آپ کی ذاتی رائے کچھ بھی ہو. یہ اجتماعیت کا پہلا قدم تھا. تیسرا قدم اٹھا کب؟ جب شہری ریاستیں قائم ہوئی. 3-3, 4-4 قبیلے اگر ایک جگہ آ کر آباد ہو گئے تو اب انہیں آپس میں کچھ معاملات طے کرنے پڑے. ایک قبیلہ اپنی جگہ یونٹ ہے, اس کا نظام تو ہے, لیکن آپس میں جب کوئی معاملہ ہوگا تو کیا ہوگا. لہذا شہری ریاستیں روم کی, یونان کی, اور اسی طریقے سے مدینے کی ایک شہری ریاست تھی چھوٹی سی, جس میں پانچ قبیلے رہتے تھے, تین یہودی قبائل, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, اور دو تھے اصل عرب قبائل, اوس اور خزرج. پانچ قبیلے ایک شہر میں تھے, یہ ایک چھوٹی سی شہری ریاست تھی. اس سے ذرا آگے قدم بڑھا تو بڑی بڑی مملکتیں اور سلطنتیں قائم, سلطنت کسرا, سلطنت روم, سلطنت قیصر. کئی سو برس سے تاریخ جو ہے جھولا جھول رہی تھی, کبھی سلطنت روما جو ہے وہ آگے بڑھتی تھی, ایرانیوں کو پیچھے دھکیل دیتی تھی, کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے, رومیوں کو پیچھے دھکیل دیتے تھے. قرآن مجید میں سورہ روم شروع ہوتی ہے اس کے ذکر سے, الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. اس کے بعد وہ دور آیا ہے جو آج کا دور ہے. اب تصور ریاست ہے, اس ریاست کے تصور کے بعد حکومت علیحدہ شے ہے, ریاست علیحدہ شے. پاکستان ایک ریاست ہے, ہم اس کے وفادار ہیں, حکومت اس کا ایک انتظامی ادارہ ہے, ہم اس کے وفادار نہیں ہیں. حکومت تو بدلنے کا حق آج کے عوام کو حاصل ہے, یہ دنیا بھر میں مانا جاتا ہے. ہمارے ہاں اگرچہ وہ چیز ابھی نہیں مانی گئی, بات دوسری ہے کہ ہم سیاسی اعتبار سے نابالغ قوم ثابت ہوئے ہیں, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن دنیا کا مسلم اصول یہ ہے کہ حکومت کو تو بدلنے کا حق ہے عوام کو حاصل. اندرا کی حکومت کو ختم بھی کر سکتے ہیں, دوبارہ بھی لا سکتے ہیں. کوئی اور حکومت ہے, ریگن کی حکومت کو ختم کر کے مانڈیل کی حکومت لا سکتے تھے. اسی طریقے سے کہیں پر بھی کسی کی حکومت ختم ہو کر دوسری آ جائے گی. تو حکومت علیحدہ شہر, ریاست علیحدہ شہر, وفاداری ریاست کے ساتھ. لیکن یہ جو ترقی ہوئی ہے ہمارے تمدنی شعور کے اندر, اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج کا انسان اتنا جکڑا جا چکا ہے اجتماعی نظام کے اندر کہ اس کی انڈیویجویلٹی جو ہے, اس کی انفرادیت بہت محدود ہو کر رہی ہے. نظام تعلیم ہے, فرض کیجئے کہ نظام تعلیم کج ہے, ٹیڑھا ہے, غلط رخ پر لے کر جانے والا ہے. آپ کے ہاتھ تو بند گئے, آپ نے بچے کو اس کے حوالے کیا, اب آپ کیا کریں گے؟ یہی تو کہا تھا کہنے والوں نے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. یہ طریقہ جو تھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے, تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہ میکالے کا نظام تعلیمی تو ہے جس کے اثرات آج تک ہم بھگت رہے ہیں, کہ آزاد ہونے کے بعد بھی آج تک ذہنی طور پر آزاد ہونا ہمیں نصیب نہیں ہوا, ہم غلام ہیں ذہنی طور پر اسی طریقے سے جس طریقے سے آج سے 40 برس قبل تھے. اس لیے کہ وہ نظام تعلیم 100 برس تک آخر رہا اس ملک کے اندر, تقریباً 70 برس تو بہرحال وہ نافذ رہا ہے. تو آخر اس کے اثرات ہوئے, ہماری 3-4 نسلیں ان میں سے گزر گئی. تو یہ ہے نظام تعلیم صحیح ہوگا, صحیح نسل پروان چڑھے گی, نظام تعلیم غلط ہو جائے نسل برباد ہو جائے. اب ایک والد کیا کرے گا اپنے بچے کو اس تعلیم کے حوالے کرنے کے بعد؟ ہی واشز ہز ہینڈز آف ہز چائلڈ. اب اس کے پاس کیا رہ گیا؟ کوئی اختیار نہیں. اسی طریقے سے آج ذرائع ابلاغ کا طوفان ہے, سڑک سے گزریے تو ٹیلی ویژن نظر آئے گا, لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے. آپ کیا کریں گے؟ یہ ذرائع ابلاغ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, انڈیویجول کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ تو اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہے. وہ جو چاہیں گے اس کے ذریعے سے پھیلائیں گے, اور آپ کی نسل چاہے چاہے یا نہ چاہے اس کے اندر بہتی چلی جائے. نتیجہ کیا ہے؟ آج کا نظام اسی طریقے سے معاشی نظام, معاشی نظام اگر ظالمانہ ہے, ایک طبقہ زیادہ مفاد لے رہا ہے اور ایک طبقہ کچلا جا رہا ہے, اس کا جو نتیجہ ہے وہ بڑا خوفناک ہے کہ جو برآمد ہوتا ہے. اور جب تک کہ وہ نظام درست نہ ہو, کوئی کل جو ہے دوسری سیدھی نہیں ہو سکتی معاشرے. لہذا آج کے دور کے انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام اجتماعی ہے. یہ اگر نہیں ہے تو اخلاق کی تعلیم بھی ناکام ہو جائے گی, یہ اگر نہیں ہے ایمان بھی فیل ہو جائے گا. ایمان کیا کرے گا؟ انڈیویجول لیول پر رہ جائے گا, اجتماعی سطح پر وہ اپنے آپ کو ایسرٹ نہیں کر سکے گا اگر نظام صحیح نہیں. یہ ہے اصل میں وہ ضرورت اس دور کی جو پورا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے رسول محمد کو تو بھیجا ہی اس لیے ہے الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ اس دین حق کو غالب کرے پورے نظام زندگی پر۔ یہ دین حق کیا ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا عادلانہ نظام ہے۔ اس میں نہ سرمایہ کی رعایت ہے نہ مزدور کی رعایت ہے، انسان کو انسان کی حیثیت سے سامنے رکھ کر وہ نظام دیا گیا ہے کہ جس میں دونوں کے لیے خیر ہے اور دونوں کے لیے بھلائی ہے۔ اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے جو ان کی فلاح، ان کی بہتری، ان کی شخصیتوں کی صحیح نشو و نما کا نظام ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اس نظام کا بنانے والا نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اس نظام کا بنانے والا اللہ ہے جو دونوں کا خالق ہے، دونوں کا رب ہے، جس کو ان دونوں سے برابر محبت ہے۔ اسی طرح اس نظام کے اندر ریاست کا وہ نقشہ دیا گیا ہے کہ ایک طرف آزادی جو ہے انفرادی وہ ختم نہ ہو، دوسری طرف وہ انفرادی آزادی اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ اجتماعی مصلحتیں جو ہیں وہ قربان ہو جائیں۔ یہ توازن آسان کام نہیں ہے، کسی انسانی ذہن سے آپ اس توازن کی امید نہ رکھیے۔ یہ توازن صرف اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، وہ نظام عدل دین حق کی شکل میں دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصب یہ قرار پایا کہ اس نظام کو قائم کریں، غالب کر کے دکھائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ ایک بہتر سے بہتر نظام آپ کتاب میں لکھ کر دے دیں، وہ حجت نہیں بنے گا، دلیل نہیں بنے گا، جب تک کہ اسے قائم کر کے اس کا ایک نمونہ نہ دکھا دیں۔ آپ کو معلوم ہوگا حضور سے 1000 سال قبل یونان کے ایک فلسفی نے کتاب لکھی، ریپبلک، افلاطون نے لکھی نا، وہ کتاب کتنی جاندار ہے کہ آج تک زندہ ہے۔ آخر کوئی وزن ہے اس میں؟ کوئی اس کی دلیل کی قوت کو لوگوں نے تسلیم کیا ہے، مانا ہے، لوہا مانا ہے؟ 1000 سال حضور سے پہلے، گویا کہ 2500 سال پرانی کتاب ہے آج جو میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، ریپبلک اور آج تک زندہ ہے۔ اس میں افلاطون نے نظام دیا ہے، بہترین نظام، یوں ہونا چاہیے، معاملات اس طرح طے ہونے چاہیے، حکومت اس طرح کرنی چاہیے، شہریوں کے یہ حقوق ہونے چاہیے۔ لیکن یہ سب چاہیے ہی چاہیے ہے، آج تک دنیا میں وہ نظام چونکہ بالفعل قائم نہیں ہوا، لہذا اسے ہم کہتے ہیں یوٹوپیا۔ وہ ایک خیالی جنت ہے، خیالی جنت تو آدمی جیسی چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ تصدیق کر دے، سوال تو یہ ہے کہ وہ ورکیبل بھی ہو، اسے دنیا میں کہیں قائم کر کے دکھایا گیا ہو، اس کی ثمرات اور اس کے برکات کا ظہور ہوا ہو، اس کو لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہو، تب تو وہ نظام جو ہے دلیل بنے گا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو محض کتاب میں لکھا ہوا نظام دلیل نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے حضور کا فرض منصبی یہ قرار پایا کہ جو نظام حق ہم نے آپ کو دیا ہے آپ اسے قائم کر کے دکھا دیں۔ اب آپ غور کیجئے میری اس گفتگو کو، ذرا اس کے لنکس جو ہیں وہ جوڑتے جائیے ذہن میں۔ کسی نظام کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انقلاب برپا کرنا۔ اس لیے کہ کوئی نہ کوئی نظام تو پہلے موجود ہے نا، کیا یا فیوڈلزم ہے، مونارکی ہے، کیپیٹلزم ہے، یا شیخڈم ہے، اس تو ہے نا۔ کوئی انچ زمین کی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں کوئی نہ کوئی نظام نہ ہو۔ مونارکی ہے یا ڈیموکریسی ہے، کیپیٹلزم ہے یا سوشلزم ہے، فیوڈلزم ہے یا کچھ اور ہے، کوئی نہ کوئی نظام ہے۔ جب آپ ایک نظام، اے سسٹم آف یور اون چوائس، آپ چاہتے ہیں وہ وہاں پر میں نافذ کروں، تو آپ کو پہلا نظام ہٹانا پڑے گا، تب دوسرا نظام آپ نافذ کریں۔ اسی کا نام انقلاب ہے، ریولیوشن اسی کو کہتے ہیں۔ گفت رومی ہر بنا کوہلا کا بادا کلن نینمی دانی اول تعمیر را ویرا کلن، پہلی تعمیر کو ویرا کریں گے تو دوسری عمارت بنے گی۔ یہ ہے وہ انقلاب کا فلسفہ، اور یہی انقلاب ہے جو دنیا کی کٹھن ترین چیز ہے۔ اس لیے کہ جو نظام قائم ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، مفادات ہیں۔ اگر زمینداروں کی حکومت ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہے، تو وہ کبھی چاہیں گے کہ زمینداری ختم ہو جائے؟ اس لیے کہ وہ تو اس ملک کے مالک ہیں، ان کے صرف چہروں کے لیبل بدلتے ہیں، کبھی ان پر کسی پارٹی کا لیبل لگا ہوتا ہے، کبھی کسی پارٹی کا لیبل لگا ہوتا ہے، اصل میں تو مالک وہ ہیں یہاں۔ وہ یہاں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ انہیں اپنے مفاد کو برقرار، کوئی سرمایہ دار پسند کرے گا
کہ کوئی ایسا نظام ہو کہ جس سے سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے. قرآن کہتا ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ تمہارے امیروں ہی کے مابین گردش کرتا رہے اور غریبوں تک اس کا کوئی حصہ پہنچے گا. لیکن کیپیٹلزم جس کا نام ہے وہ تو چاہتا ہے کہ سرمایہ کا ارتکاز ہو، کیپیٹل فارمیشن ہو اور اس کا ارتکاز ہو. کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ نظام بدلے. لہذا جہاں انقلاب کی بات آتی ہے وہاں قربانی اور محنت اور ایثار اور تکلیفوں کا جھیلنا اور مصائب کا برداشت کرنا، یہاں تک کہ وقت آئے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا لاگوتی. اس کے بغیر ریولیوشن نہیں آ سکتا. تبلیغ ہو سکتی ہے، واعظ کہا جا سکتا ہے، تعلیم دی جا سکتی ہے. آپ ایک تعلیمی انسٹیٹیوشن کھول کر بیٹھ جائیے، جو آپ کے پاس آئے گا اسے آپ پڑھا دیں، باقی آپ نے باہر جا کر گلیوں میں در بدر کی ٹھوکریں تو نہیں کھانی. تزکیہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی خانقاہ ہے اس میں آپ بیٹھ گئے، کوئی آئے گا آپ کے پاس طالب بن کر آئے گا، آپ اسے سلوک کی منزلیں طے کرا دیجئے. باقی یہ کہ آپ کو در بدر کی ٹھوکر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن انقلاب برپا کرنے میں وہ راستے آتے ہیں. میں شعر آپ کو سنا رہا ہوں اس شخص کے کہ جو ابھی حال ہی میں جس کا انتقال ہوا ہے اور جس کو کہ دنیا میں مانا گیا ہے کہ وہ انقلابی شاعر تھا، کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے تو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے ممبر، گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار. انقلاب کے راستے میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. چنانچہ سیرت النبی کا مطالعہ خدا کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا اس پہلو سے کبھی کیجئے کہ وہ ایک انقلابی جد و جہد ہے، ایک ریولیوشنری سٹرگل جس نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا ہے، جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے سارے اس نظام فاسد کو اور اس کی جگہ پر نظام دین حق، جا الحق و وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اینڈ ود ان ون اسپین آف ہیومن لائف، کل 22 برس میں یہ پورا مرحلہ انقلاب کا مکمل ہو گیا. اے سنگل پرسن جنہوں نے کہ دعوت و تبلیغ شروع کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 610 میں پہلی وحی آئی ہے، 610 عیسوی ذہن میں رکھیے پہلی وحی، اور 632 میں حضور کا انتقال. اٹس اے ٹوٹل آف 22 ایئرس. اس میں بھی 2 سال جو ہے نکال دیجئے، بعد میں بتاؤں گا کیوں. کل 20 برس ہیں کہ جن میں آپ نے دعوت بھی دی، تبلیغ بھی فرمائی، جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا انہیں آرگنائز کیا، منظم کیا. فاسمعوا واطیعوا، جو ڈسپلن آرمی کا ہے، لسن اینڈ اوبے، اس ڈسپلن والی جماعت قائم کی کہ جو حکم دیا جائے کیوں نہ ہو اور بات کو تسلیم کیا جائے. پھر ان لوگوں کی تربیت کی، ان میں سے ایک ایک کو کندن بنایا ہے سیرت اور کردار کے اعتبار سے، ان کے اندر ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے جو گزر رہے تھے ان سے گزر کر ذر خالص بن کر نکلے. میں اکبر الہ آبادی کا ایک شعر آپ کو سنا دوں کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. کچے پکے لوگوں کو جمع کرنے سے انقلاب نہیں آیا کرتا. بڑے مضبوط لوگ، تن من دھن لگا دینے والے لوگ، جو ڈیڈیکیشن جن کی، جن کی کمٹمنٹ اپنے اس کاز کے ساتھ، جن کی ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن اس نظریے کے ساتھ، جب تک نہ ہو چکی ہو انقلاب نہیں آتا. پھر یہ کہ وہ بنیان مرسوس ہوں، منظم ہوں. موب جو ہے، موب کے ذریعے سے کوئی کام جو ہے اچھا دنیا میں نہیں ہوا. جماعت کام کرتی ہے، پارٹی کام کرتی ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے یہ کفن سر سے باندھ کر اور سر ہتھیلیوں پر رکھ کر میدان میں آ گئے. یہ جماعت تھی جو محمد الرسول اللہ نے تیار کی. یہی وجہ ہے میں نے شروع میں سورہ فتح کی 2 آیات تلاوت کی تھی. پہلی آیت میں تو حضور کا وہ مشن سامنے آ گیا، کیوں بھیجا اللہ نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یقیناً تبلیغ کے لیے بھی بھیجا، ایمان سکھانے کے لیے بھی بھیجا، تربیت کے لیے بھی بھیجا، تزکیے کے لیے بھی بھیجا، اخلاق کی تکمیل کے لیے بھی بھیجا. یہ ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن ان سب سے بالا تر مقصد جو ہے حضور کا وَلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ. آپ کے بھیجنے کا سب سے اہم مقصد تھا اس نظام حق کو قائم کرنا، اللہ کا بول بالا کرنا، اللہ کے دین کو بالفعل نافذ اور قائم اور غالب کرنا. یہ کام حضور نے کیا، کس طرح؟ پہلے ایک جماعت تیار کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ جماعت جو کافروں پر انتہائی سخت، آپس میں نہایت نرم خو، نہایت مہربان. ایک اور جگہ ان کا یہی بس بیان ہوا ہے، اذلتن علی المومنین عزتن علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم اور جو ان کے مد مقابل ہیں ان کے مقابلے میں بہت سخت. اگرچہ باپ سامنے ہو، اگرچہ بیٹا سامنے ہو، حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ تھے بدر میں، اور بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر ابھی ایمان نہیں لایا تھا، وہ کفار کے ساتھ تھا، بعد میں ایمان لایا. عبد المطلب کا ایک بیٹا حمزہ حضور کے ساتھ تھے، حضور کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا بیٹا عباس ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے ہیں، وہ کفار کے ساتھ آئے. ادھر حذیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ، ادھر حذیفہ کا باپ ہے عتبہ ابن ربیعہ جو سپہ سالار ہے قریش کا. تو یہ تو رشتے کٹ گئے تھے، رشتہ ایک ہی تھا، ایمان کا رشتہ، نظریے کا رشتہ، فکر کا رشتہ، عقیدے کا رشتہ، خونی رشتے ختم ہوئے، سارے تعلقات ختم ہوئے، اولاد والدین سے کٹ گئی، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، بیوی شوہر سے کٹ گئی، ایمان کی بنیاد. یہ ہے ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود اے کاز، کسی مقصد کے لیے 100% کمٹمنٹ، اور کوئی چیز راستے میں نہیں آئے گی. اذلتن علی المومنین اعزتن علی الکافرین. اور تیسری شان ان کی کیا تھی، یجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اللہ کی راہ میں جہاد، محنت اور کوشش اور جد و جہد. ڈسپلن کا یہ عالم ہے کہ جو حکم مل گیا سرے تسلیم خم. یہ جماعت تیار کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر جب جماعت تیار ہو جاتی ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ کسی نظام کو اکھیڑنے کے لیے تصادم تو ہوگا نا، یا آرام آرام سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کہہ دیں گے اور وہ ہٹ جائیں گے. شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنے والی بات ہے، ان کے مفادات ہیں جن کے اوپر کے آپ پیشہ چلا رہے ہیں. کشمکش اور تصادم کے جو ہے تین مرحلے ہمیں ملتے ہیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا مرحلہ جو طویل ترین ہے، ایکسٹینڈنگ اوور اے پیریڈ آف 12 ایئرس، وہ ہے جسے جدید اصطلاح میں آپ کہیں گے پیسو ریزسٹنس، مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفینس، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹائیں لیٹ جاؤ. اگر تمہیں وہ گھسیٹتے پھریں مکے کی گلیوں میں، ٹھیک ہے، قائم رہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پیچھے نہ ہٹتا، جان نکل جائے تب بھی، لیکن جوابی کارروائی کی اجازت نہیں. یہ ہے پیریڈ، اصل میں کسی بھی ریولیوشنری اسٹرگل کے لیے اہم ترین پیریڈ یہ. اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں، ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ عوامی ہمدردیاں ساتھ ہو جاتی ہیں. آخر جس کو آپ سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں وہ سائلنٹ تو ہوتی ہے، اندھی بہری تو نہیں ہوتی نا، وہ دیکھتے تو ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بلال کو کیوں مارا جا رہا ہے. یہ خباب بن الارث رضی اللہ تعالی عنہ پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے، ان کو مشرکین نے ننگی پیٹھ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا. دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے. کیا کیا تھا خباب نے؟ چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا، کیا کیا تھا معلوم؟ کچھ نہیں کیا، صرف ایک جرم ہے کہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد پر ایمان لایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے وہ عوامی فضا اندر ہی اندر، وہ دلوں کے اندر جو ہے وہ گھر کر رہی ہے بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو کہا کسی کہنے والے نے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یہ دل فتح ہو رہے تھے، لوگ جھیل رہے تھے، اور لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو رہی تھی. یہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، اگر وائلنٹ ہو جائے آپ بھی ریٹیلیٹ کریں تو پھر وہ ہمدردی نہیں ملے گی، پھر تو مقابلہ ہے. لیکن نہیں، یہ تو ہاتھ نہیں اٹھاتے، یہ کسی کو جواب نہیں دیتے، لوگ گالیاں دیتے ہیں اور یہ دعائیں دیتے ہیں، لوگ پتھراؤ کرتے ہیں اور یہ ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں. یہ کردار وہ ہے کہ جس کا نتیجہ وہ نکلتا ہے. سورہ حامیم سجدہ میں اس کو بیان کیا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. دشمنوں کو ون اوور کرنا، انہیں جانسار بنا دینا، وہ در حقیقت اس رویے کا نتیجہ ہے. اور دوسرا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ مسلمان پکے ہو رہے ہیں. وہ جو میں نے کہا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، اب ان کی پختگی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اقبال نے بھی یہ بات کہی ہے اپنے مخصوص انداز میں کہ خان ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. یہ پختگی بھی تو ہو رہی ہے نا اسی بھٹیوں میں سے گزر کر. یہ دو نتائج حاصل ہو رہے ہیں اس پیسیو ریزسٹنس سے جو مسلسل 12 برس تک مکے میں جاری تھا. پھر سیکنڈ فیز آیا جب اب طاقت بھی اتنی ہو گئی کہ اب ہم وار کر سکتے ہیں اس نظام باطل کے خلاف، اقدام کر سکتے ہیں. تب ہاتھ کھول دیے گئے مسلمانوں کے. سورہ حج میں وہ آیت ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آج تک جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، آج سے ان کو بھی اجازت ہو گئی ہے، دے آر فری ٹو ریٹیلیٹ. اب وہ ان کا جواب پتھر سے دے. اسے آپ کہہ سکتے ہیں ایکٹیو ریزسٹنس، اب آگے بڑھو. حضور نے کیا کیا؟ یہ 2 برس ہیں ہجرت کے بعد سے 2 سال تک، آئسولیشن آف مکہ اینڈ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، یہ 2 اقدامات. یہ جو ان کے مکے والوں کے قافلے جایا کرتے تھے، کیروان روٹس، جو جاتا تھا شام کی طرف وہ بدر سے گزرتا تھا، جو جاتا تھا یمن کی طرف وہ طائف سے گزرتا تھا. دونوں طرف آپ نے چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. یہ ایڈوانس تھا محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے جا کر مدینے میں آرام نہیں کیا. آپ کو انگریزی کی کتابوں میں ہجرت کے لیے لفظ مل جائے گا فلائٹ ٹو مدینہ، بہت غلط اصطلاح ہے. فلائٹ نہیں ہے، یہ فرار نہیں تھا. یہ مکے کی سختیوں سے جان بچا کر آرام اور کسی گوشے راحت میں بیٹھنے کے لیے سفر نہیں تھا. یہ سفر تھا ان سرچ آف این آلٹرنیٹ بیس. اگر مکے کے اندر مجھے اپنی اس ریولیوشنری موومنٹ کو لانچ کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں مل رہا ہے، آئی نیڈ این آلٹرنیٹ بیس. وہ آلٹرنیٹ بیس تھا جو اللہ نے فراہم کیا مدینے میں، اور حضور وہاں تشریف لے گئے. جا کر وہاں آرام نہیں کیا. صرف 6 مہینے حضور نے لیے ہیں ابتدائی جو کنسولیڈیشن کا کام کیا ہے مدینے میں، مسجد نبوی کی تعمیر، یہود کے ساتھ معاہدے جکڑ لیا ان کو. 7ویں مہینے سے حضور نے چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، اور بدر سے پہلے پہلے 8 چھاپہ مار دستے، جن میں سے کم 4 میں حضور خود بھی شریک ہوئے ہیں، یہ ریکارڈ پر ہے. عام طور پر آدمی سمجھتا ہے شاید پہلی جنگ جو ہے بدر کی جنگ، یہ 8 چھاپہ مار دستے سیرت کے اندر پڑھ لیجئے. ان سب کا مقصد کیا تھا؟ حضور نے اپنی پریزنس ثابت کر دی ان کاروان روٹ پر کہ یہ اب ہماری زد میں ہیں. دوسرے جو آس پاس کے قبائل تھے ان کے ساتھ صلح کی، اور آئسولیشن، مکے کی آئسولیشن، پولیٹیکل آئسولیشن اینڈ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، یہ ہے 2 سال کا کام محمد رسول اللہ کا. اس کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی ہے، اور وہاں سے انقلاب کا جو آخری عمل ہے مسلح تصادم، عام کانفلکٹ، وہ شروع ہوا 2 ہجری سے، بدر کی جنگ سے. ختم ہوا 8 ہجری میں جب مکہ بھی فتح ہو گیا. اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، وہ تو آتے ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس، لیکن یہ کہ 6 سال کے اندر اندر جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، لکھوکا مربع میل کے رقبے پر وہ نظام دین حق بالفعل قائم کر دیا جو اللہ تعالی نے دے کر بھیجا تھا محمد رسول اللہ. بقیہ 2 سال میں نے عرض کیا تھا، بعد میں بتاؤں گا، میں نے 22 میں سے 2 بچا لیے تھے نا، اس لیے کہ 12 برس مکے کے اور 8 برس مدینے کے، یہ تو ہوئے 20. اب جو 2 سال ہیں در حقیقت وہ اس انقلاب محمدی کی ایکسٹینشن بین الاقوامی سطح پر، اس لیے کہ کوئی انقلاب کبھی بھی کسی جغرافیائی حدود کے اندر محدود نہیں رہتا، یہ قومی حدود کا پابند نہیں ہوتا. اگر واقعتاً انقلاب، اف اٹس اے ٹرو ریولیوشن، اگر ریولیوشن کہہ رہے ہیں ہے نہیں تو بات دوسری ہے، اگر وہ حقیقی ریولیوشن ہے وہ ایکسٹینڈ کرے گا. فرانس کا انقلاب صرف فرانس تک نہیں رہا، روس کا انقلاب صرف روس تک نہیں رہا، اور محمد الرسول اللہ کی تو بعثت ہی تھی پوری نوع انسانی کے لیے. کیا کیسے ممکن تھا کہ یہ دین حق صرف جزیرہ نمایاں عرب کی حد تک رہ جاتا؟ اس کو تو غالب ہونا ہے پورے پورے عرضی پر. لہذا حضور نے اس کو بھی انیشیٹ کیا خود. سن 7 میں آپ نے وہ خطوط لکھے تھے قیصر، کسرا، مقوقس، نجاشی، رؤسائے یمامہ اور جو رؤسائے غسان تھے، ان سب کو خطوط لکھے جس کے نتیجے میں جنگ موتا ہوئی، جس کے نتیجے میں جنگ تبوک ہوئی، اور یہ گویا کہ انیشیٹ ہو گیا وہ پروسیس حضور کی اپنی حیات طیبہ میں کہ جو حضور کے بعد، حضور کے انتقال کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ، جس کو کہ اقبال نے کہا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ جو سیلاب نکلا ہے مشرق و مغرب کی طرف ود ان اے کوارٹر آف اے سینچری. آپ اندازہ کیجئے کل 24 برس میں کہاں سے کہاں تک، ویسٹ میں اٹلانٹک اوشن، پورا شمالی افریقہ اللہ کا دین غالب ہو چکا، ادھر ایسٹ میں روسی ترکستان تک بات کر، یہاں سے وہاں تک، اور کل 24 برس. 2.5 برس حضرت ابو بکر کے، 10 برس حضرت عمر کے، 12 برس حضرت عثمان کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت اس لیے میں اس میں شامل نہیں کر رہا کہ ان کے زمانے میں ایکسٹینشن نہیں ہو پائی، اس لیے کہ آپس کی خانہ جنگی شروع ہو گئی. کیوں ہوئی، کس کی سازش تھی، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، اس وقت اس بحث میں جانے کی بات نہیں. اس لیے میں 24 کا آپ کو بتا رہا ہوں. 24 سال کے اندر اندر ذرا نقشہ ذہن میں لائیے، جزیرہ نمایاں عرب سے مشرق کی طرف تو دریائے جیہوں تک بات پہنچ گئی، آکسس تک بات پہنچی، مغرب میں اٹلانٹک اوشن، حضور کا ایک امتی، ایک غلام کچھ دور تک اٹلانٹک اوشن میں اپنا گھوڑا آگے لے گیا پانی میں، اور اس کے بعد اس نے کہا اے اللہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے، میں تیرے نبی کا دین کا جھنڈا یہاں تک لے آیا. اور یہ کام کل 24 برس. یہ ہے وہ چیز جس کی بنا پر لوہا مانا دنیا نے کہ واقعہ یہ ہے کہ محمد صرف ایک مذہبی شخصیت نہیں تھے. دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز. مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آخری. اب آخری بات عرض کروں گا، دیکھیے یہ سب تو اپنی جگہ ایک تاریخ کی بات ہوئی، اس میں ہمارے لیے ایک پرائیڈ ہے کہ ہمارے نبی جن سے ہمیں کوئی نسبت ہے سچی یا جھوٹی، ان کا اتنا رتبہ بلند ہے، اتنا اونچا مقام ہے، ہم وی کین ٹیک پرائیڈ ان اٹ. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حضور کے امتی کی حیثیت سے ہمارا فرض منصبی کیا ہے. اگر یہ ہم نے نہ کیا تو یہ جلسے بیکار ہیں، یہ جشن عید میلاد النبی یہ بھی ایک افیون کی گولی بن کر رہ جائے گا، اس کے سوا کچھ نہیں. کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، اور حکمراں کی ساحری کے انداز بڑے بڑے مختلف ہوتے ہیں. سلانے کے لیے بہت سے ٹرینکولائزرز ہیں جو دنیا میں ایجاد ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ اگر ان کے ذریعے سے یہ بات سامنے آئے میرے اور آپ کے کہ بحیثیت امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پر ایک مشن کا بوجھ ہے، ہم وارث ہیں اس دین کے، ہمارے پاس امانت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بعثت محمدی کی تکمیل اس وقت ہوگی جبکہ پورے قرآن عرضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جزیرہ نمایاں عرب میں اسے غالب فرمایا. جب تک یہ نہیں ہوتا، اقبال ہی کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی. وہ اتمام ویسے تو توحید میں نے کہا آدم سے مکمل ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن اس نور توحید سے پورے عالم کو جگمگا دینا، یہ ہے وہ منصب جو محمد الرسول اللہ کو سونپا گیا. آپ نے اسے جزیرہ نمایاں عرب کی حد تک خود مکمل فرمایا، اس میں تکلیفیں جھیلی، مصائب برداشت کیے، پتھراؤ آپ کے جسم اطہر پر ہوا، 3 برس کا شیب بنی ہاشم کے اندر آپ کا محصور ہونے کا معاملہ ہوا، آپ کے انتہائی قریبی عیسا جو ہیں ان کی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرنا پڑا، حمزہ جیسے شخص جو ہیں خاک و خون میں لوٹے کہ نہیں لوٹے، بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی گند، خدا رحمت کو ندی عاشقان پاک کی مترا، تب وہ انقلاب عرب میں برپا ہوا تھا. اب میرے اور آپ کے کرنے کا کام بحثیت امتی یہ ہے کہ اپنے دل میں ایک عزم یہ رکھیں اس انقلاب محمدی کی تکمیل عالمی سطح پر یا
یہ میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے، ہمارا جینا ہو تو اس کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین.
یہ عزم اگر دل میں ہوگا، اور طلبہ سے میں یہ کہوں گا کہ وہ اس عزم کو پالیں، پروان چڑھائیں. جیسے کہ اقبال کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے کہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. اس کو سینے کے اندر تھامیے، پروان چڑھائیے، مرنے نہ دیجیے. پھر یہ دوسری بات یہ ہوگی کہ سوچا جائے یہ انقلاب کیسے آ سکتا ہے، اس کے پری ریکویزٹس کیا ہیں، ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کیا شرطیں پوری کرنی ہوں گی، اس کا پروسیس کیا ہے، منہاج کیا ہے، اس کے مختلف مراحل کون سے ہیں. اس کے لیے پھر سیرت النبی ہمارے لیے واحد سورس ہے. کوئی انقلاب ہمارے لیے آئیڈیل انقلاب نہیں ہے. جس کے اندر کوئی جھلک نظر آ جائے گی سیرت محمدی کی، وہ اتنا ہی ہمیں عزیز ہے. لیکن جو جتنا سیرت محمدی سے دور ہوگا، اتنا ہی ہمارے دلوں سے دور ہوگا. اقبال نے یہ بات بھی بڑے اچھے انداز میں کہی تھی، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے. ہمارا تعلق تو محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. میں مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام دینا. لیکن ان کے ساتھ تعلق کے یہ دو درجے ہوں گے. پہلے تو آپ ٹوٹلی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیجئے اس کاز کے ساتھ کہ جس کاز کے ساتھ محمد رسول اللہ کی بعثت ہوئی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یہ پہلے کاز ہمارا بن جائے، پھر اس کے لیے سیرت النبی کا اس اعتبار سے مطالعہ کہ اس انقلاب کے مراحل کیا تھے، کس مرحلے پر کیا شرائط آپ نے پوری کی، کس طرح درجہ بدرجہ آپ آگے بڑھے، تاکہ اسے ہم اپنے لیے روشنی سمجھ کر، یہ ٹارچ ہوگی ہمارے ہاتھ میں کہ جس کی مدد سے ہم آگے بڑھیں گے. یہ کام ہے اصل میں. میرے بارے میں جو بھی شروع میں فرمایا گیا اس میں یقیناً میرے لیے شرمندہ ہونے کی بہت سی باتیں تھیں، لیکن ایک بات میں خود اپنی زبان سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں طالب علمی کے دور ہی سے یہ عزم مکمل کر چکا تھا. یہ وہی دور ہے میرا جبکہ میں کالج میں زیر تعلیم تھا. ایک دینی تحریک کے ساتھ میری وابستگی، ٹوٹل وابستگی. میں پڑھ بھی رہا تھا لیکن یہ کہ جہاں تک ذہنی اور فکری تعلق ہے، ایک ارادہ، یہ میں اس وقت سے اپنے دل میں پال رہا تھا. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پروفیشنز میں کہا جاتا ہے کہ میڈیکل پروفیشن بڑا نوبل پروفیشن ہے، چاہے ہم نے اس کو بے عزت بنا کر رکھ دیا ہے، یہ بات دوسری ہے، ہر چیز ہمارے ہاں دکانداری بن گئی. لیکن بہرحال جو بھی پروفیشنز ہیں ان میں نوبلسٹ پروفیشنز میں سے ایک وہ بھی. پھر یہ کہ اس میں جہاں وہ عزت والی بات ہے وہاں پیسے کی بھی کمی نہیں ہے. اور میرا 55 کا MBBS ہے لیکن میں نے اس پورے اپنے پروفیشن کو ترک دیا ہے اسی کام کے لیے کہ میں یہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کروں. پھر ہمیں وہ شعور پیدا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا تھا، ہم کس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طور سے اپنے آپ کو وابستہ کریں کہ قیامت میں ایسا نہ ہو کہ حضور ہمیں ڈس اون کر دیں کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ہماری سب سے بڑی خواہش یہی تو ہوگی نا کہ حضور کی شفاعت ہمیں حاصل ہو، حضور ہمیں اون کریں کہ ہاں یہ میرا غلام ہے. لیکن کیسے، اگر حضور کا رخ کسی اور طرف ہو، ہمارا رخ کسی اور طرف ہو، ہم نے اگر حضور کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں کی ہو، اگر اللہ کے باغیوں کے ساتھ وفاداری کی ہو، تو کیا حضور ہمیں اون کریں گے؟ ہمیں تو اون کریں گے تو صرف اس طرح کہ ہم نے آپ کے راستے کو اختیار کیا. حضور فرما کر گئے ہیں، بخاری کی روایت ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میرا راستہ پسند نہیں، جسے میری سنت پسند نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ وارننگ تو حضور اس دنیا میں دے کر گئے. اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ ویسے تو اب ظاہر بات ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں آنا ہوا، پھر آنا ہوتا یا نہیں ہوتا یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. زندگی کا بھروسہ نہیں، زندگی ہو تو صحت کا پتہ نہیں، یہ دونوں ہو تو بھی حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ آدمی کے لیے آنا ممکن نہ رہے. بہرحال میں نے جو کوشش کی ہے، جہاں طلبہ میرے مخاطب رہے ہیں اس لیے کہ میرے نزدیک مستقبل جو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں ہے، وہاں اساتذہ اکرام جو یہاں تشریف فرما اور معزز حضرات جو یہاں موجود ہیں وہ بھی میرے مخاطب ہیں، غور کریں، سوچیں کیا کر رہے ہیں، اس پروسیس میں ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے. اگر ایسا ہے کہ آج تک بھولے رہے تو آج اگر یاد دلا دیا گیا
تو زندگی کے رخ کے اندر تبدیلی ہو جانی چاہیے. اس کے لیے اگر مزید آپ مطالعہ کرنا چاہیں, ہم نے یہاں آپ کے ڈور سٹیپ پر لا کر اپنی کتابوں کا جو ہے سٹال لگا دیا ہے, جو صاحب لینا چاہیں لیں. میں نے جو انقلابی تنظیم اسلام کے لیے قائم کی ہے تنظیم اسلامی کے نام سے, اس کا بنیادی لٹریچر جو ہے ایک سیٹ کی شکل میں باہر مل جائے گا. جنہیں دلچسپی ہو وہ اس کو حاصل کریں, مطالعہ کریں, پھر سوچیے غور کیجیے. ہماری تمام حیثیتیں تابع ہیں حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے, وہ سب نیچے رہ جائیں گی. ہم سرکاری ملازم ہیں, یہ بھی ہماری ایک حیثیت ہے. ہم فلاں ہیں, یہ بھی ہماری ایک حیثیت ہے. لیکن ہماری بالا ترین حیثیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے اور محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس کا تقاضا ہم نے پورا نہ کیا تو چاہے اور ہر اعتبار سے ہم کامیاب رہے ہوں, ہم ناکام شمار ہیں. پھر یہ کہ خاص طور پر طلبہ کے لیے یہاں میری ہی تجویز پر پرنسپل صاحب نے طے کیا کہ آپ حضرات کو چھوٹا سا کتابچہ میرا ہے جو آج کی تقریب کی یادگار کے طور پر ہدیتاً پیش کیا جائے گا. وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں. ہم سمجھے تو صحیح ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے. کیا صرف نام لیوا ہونے سے گزارا ہو جائے گا؟ کیا صرف انگوٹھے چومنے سے بات بن جائے گی؟ کیا صرف جلوس نکال کر عید میلاد النبی کا ہمارا حق جو ہے آج پورا ہو جائے گا؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور پر ایمان, حضور کی تعظیم, حضور سے محبت, حضور کے مشن کی تکمیل, جس کو قرآن کہتا ہے نصرت, میرے نبی کی مدد کرو. اس لیے کہ اگر صحابہ کرام نے اس مقصد کے لیے اپنی جانیں نہ دی ہوتی جو حضور کا مقصد تھا تو کیا انقلاب آ جاتا؟ اگر انہوں نے تن من دھن نہ لگا دیا ہوتا تو کیا دین غالب ہو جاتا؟ آج وہی ہے, وہی چیلنج ہمارے سامنے موجود ہے. خود ہمارے اپنے ملک کے اندر وہ چیلنج موجود ہے. یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا, واحد ملک پورے کرہ ارضی پر جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا, 38 برس گزر گئے سوائے زبانی کلامی بات کے آج تک اور کوئی قدم ہم نہیں اٹھا. لیکن اس کے لیے جان لیجئے کہ یہ طریقے نہیں چلیں گے. تفیر کروں گا کہ وہ اس عزم کو تو پیدا کر لیں, باقی تیاری کریں, پڑھیں, سیکھیں. اپنے اس دور میں جو کچھ بھی وہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ عربی زبان ضرور سیکھیں, اس لیے کہ یہ زبان ہے جس میں ہمارے رب کا کلام ہے, جس میں ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. وہ ضرور سیکھیں, اور بہت آسان ہے. اس ایج میں لوگ نہ معلوم کتنی کتنی زبانیں پڑھتے ہیں. ایک عربی زبان کی جس کی ووکیبلری ساری کی ساری جو ہے وہ ہماری اپنی زبان میں مستعمل ہے. مستعمل کا لفظ میں نے بولا, عربی کا بڑا ثقیل لفظ ہے یہ. استحصال کا لفظ جو ہے وہ ہمارا تاغا چلانے والا بھی بولتا ہے, عربی کا بڑا ثقیل لفظ ہے یہ. کہاں سے آ گیا استحصال؟ باب استفعال مشکل ترین باب ہے سلاسی مزید فی کا. لیکن یہ کہ لوگوں کی زبان پر تو یہ چیز جو ہے مشکل نہیں ہے. عربی سیکھیے, تیاری کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو صحیح معنی میں حضور کا امتی بننے کی ہمت عطا فرمائے. باقی جو حضرات یہاں موجود ہیں دوسرے, ان سے میں عرض کروں گا, سوچیں, غور کریں, فکر کریں, اور پھر جو راستہ نظر آئے اس پر چلنے کے لیے کمر کس لیں. آخر میں میں بہت ہی تہے دل سے پرنسپل صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس زمانے میں یہاں آنے کی دعوت دی, اور یہ کہ آپ سب کا بھی بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے اطمینان و سکون سے میری بات سنی. یہ باتیں اصل میں بہت کئی تقریروں کی اصل میں متقاضی تھیں. نبوت کا بنیادی کانسیپٹ کیا ہے, تکمیل نبوت, ختم نبوت اور تکمیل رسالت کا اصل مفہوم کیا ہے, کس کس پہلو سے ارتقا ہوا ہے نوع انسانی میں, اور ہر پہلو سے حضور کی جو رسالت کی تکمیل جو ہے اس کا پہلو کیا ہے, پھر ہمارے فرائض کیا ہیں, وہ ریولیوشنری پروسیس کیا ہے کہ جس سے حضور نے اس قدر بڑا کارنامہ سر انجام دیا. تو ان میں سے تو ہر ایک چیز ایک مکمل تقریر کی محتاج تھی, لیکن میں نے ان تمام اشارات کو جمع کر دیا ہے تاکہ اگر شوق پیدا ہو جائے تو پھر میری کتابوں سے اور میرے کیسٹس کے ذریعے سے, کئی سو سے بڑھ کر اب ان کا تجاوز ہو چکا ہے تعداد کا معاملہ, 400-500 کے قریب میرے کیسٹس جو ہیں مختلف موضوعات پر موجود ہیں, درس قرآن کے یا اسی قسم کے دینی موضوعات پر. ان کے ذریعے سے آپ میں اگر شوق پیدا ہو جائے گا تو آپ خود پڑھیں گے بھی, سنیں گے بھی. میں صرف اس دعا پر اس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ میرے حق میں دعا کریں کہ جس راستے پر چلنے کا میں نے فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر مجھے استقامت عطا فرمائے. اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
حقیقی معنی میں اپنا بندہ اور اپنے رسول اپنے حبیب کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.